الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کے آیت 27 تک ہوا تھا پچھلے سیمسٹر کے اینڈ تک، تو 28 29 اور 30 یہ تین آیات کرنی ہے آج۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، لا یتخذ، ہرگز مت اخذ کریں، ہرگز مت بنائیں، المؤمنون جو مومن لوگ ہیں وہ ہرگز مت بنائیں، الکافرین کافروں کو اولیاء، اپنا ولی، اپنے بہت گہرے دوست، من دون المؤمنین، دوسرے مومنوں کو چھوڑ کر۔ مومن لوگ جو ہے وہ ہرگز دوسرے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا قریبی دوست مت بنائیں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے قرآن کا جو اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ رپیٹ کیا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سٹارٹ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یتخذ، ہرگز مت اخذ کرو، ہرگز مت بناؤ، عدوی و عدوکم، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، اپنے قریبی دوست۔ اسی آیت کو اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کس طرح کرتے ہیں، وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ، تو جو کوئی تم میں سے یہ حرکت کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ تو گمراہ ہو گیا راستے سے، سیدھے راستے سے وہ بالکل گمراہ ہو گیا۔ تو جہاں پر گمراہی کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان گمراہ کس طرح ہوتا ہے، ان میں سے گمراہی کی ایک علامت، ایک سمبل یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی اورینٹیشن، اس کا دھیان، اس کا جو رخ ہے، وہ مومنوں کو یا مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رخ ہو جاتا ہے۔ پہلے، سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ولی کا لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ولی آپ لوگوں نے سنا تو یہ بہت دفعہ لفظ، کہاں سنا ہوگا، ہم لوگ ایک ٹپیکل سینس میں اس لفظ کو جانتے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ولی اللہ جو ہے، یعنی کہ ہم کسے کہتے ہیں، بہت ہی کوئی نیک بندہ ہو اس کے لیے۔ پھر اسی کو بڑھا کے ہم لوگ لمٹ کراس بھی کر لیتے ہیں۔ ولی اللہ کسی کا ہونا، سینکڑوں لوگوں کا ولی اللہ ہونا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ولی تھے، عین ممکن ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بھی وہ اللہ کے ولی ہی ہوں بالکل، اور ان کی اپنی لائف کو پڑھیں، وہ باقی ان کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ مومنوں والی لائف تھی۔ صرف غلطی وہاں پر ہوتی ہے کہ اب جا کے، جبکہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں سال بھی ہو چکے ہیں، کئی کو ایون ہزار سال سے اوپر بھی ہو گیا جن کا منایا جا رہا ہوتا ہے، ابھی صرف پرابلم یہ ہے کہ جو ان کے فالوورز ہیں یا جو ان کے گدی نشین ہیں، ان کی لائف کو یا ان کے نام کو اور ان کے مزار کو صرف یوز کر رہے ہیں فار کمائی کا ذریعہ، ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں اس کو کہ ان کا عرس ہوگا تو اس سے پیسے آئیں گے، بہت زیادہ جو ہے وہ ایک انکم کا ذریعہ ہوگا۔ اور خاص طور پہ عرس کے اوپر ایک طرح کی تو چیز وہ بھی ہوتی ہے نا، کہ جو عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو فوت ہوئے ایک سال ہو گیا، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس بندے کی، برسی کہتے ہیں ہم لوگ، برس کہتے ہیں، سال کو کہتے ہیں، تو برسی منائی جا رہی ہے ان کا، سال ہو گیا ان کو فوت ہوئے۔ عرس جو ہے وہ اصل میں لفظ ہوتا ہے سیلیبریشن کے لیے، شادی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سیلیبریشنس کے لیے لفظ ہوتا ہے۔ تو برسی کا مطلب یہ ہو گیا، اس سینس کے اندر ہوتا ہے نا کہ فوت ہو گئے تھے تو ایک ان کی ڈیتھ کا وہ منایا جا رہا ہے۔ عرس کے موقع کے اوپر یہ کہہ لیتے ہیں کہ ان کی پیدائش کو اتنے سال ہو گئے تو اس کی سیلیبریشنز ہیں، پھر اس کے ساتھ اور چیزیں اٹیچ کر لیں جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس کے اندر یہ چیز ہو گئی کہ ان کے یہاں پہ جا کے چادر چڑھانے سے یا منت ماننے سے یا یہ چیزیں کرنے سے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری پکار قبول ہوگی، ان چیزوں کا قطن کہیں پر کسی قسم کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ انفیکٹ یہ ان گمراہیوں میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اشاروں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ یہ ان گمراہیوں میں سے ہے جو شیطان پیدا کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو، جس طرح اکثر آپ اپنے اس گروپ کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مسلمانوں یا نیک لوگوں سے امپریس نہیں ہے، وہ امپریس کس سے ہے، رول ماڈلز ان کے کون ہیں، وہ فلم ایکٹر، ایکٹریسز یا سنگرز یا ٹی وی ڈراماز میں جو آتے ہیں، یا کوئی اسپورٹس مین ہے، کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جو ان لوگوں کو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں یا ان کو رول ماڈل بناتے ہیں، ان کو کاپی کرتے ہیں۔ دینی لوگوں سے خاص رجاؤ نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی اس کو سوچنے کی کوشش کریں تو تو بہت کم لوگ آپ کے ذہن میں آئیں گے جن کے لیے رول ماڈل یا وہ امپریسڈ ہیں واقعی حقیقت میں دیندار لوگوں سے. اب یہ شیطان کا اگلا وار اس چیز کے اوپر ہے کہ وہ اگر ایک بندے کو گمراہی کی راہ پہ نہیں چلا سکا اور وہ بندہ اسلام کے راستے کے اوپر ہے تو اس کو اگلا گمراہ کرنے کا راستہ کیا ہے کہ جو اس کا کانسیپٹ آف اسلام ہے اس کو کنٹیمنیٹ کر دو, اس کو گندا کر دو, پلید کر دو اسے. تو اس کے اندر کیا ہو گیا کہ جن لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تھوڑا سا میں پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں لوگوں کو خاص طور پہ عورتوں کو منع کیا تھا کہ وہ قبرستان نہ جایا کریں. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پہلے میں تمہیں روکا کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم لوگ جایا کرو قبرستان, تاکہ اس سے تمہیں اپنی موت یاد آئے, تمہیں اپنا بھی وقت یاد آئے گا. عورتوں کو, لڑکیوں کو کیوں عام طور پہ منع کیا جاتا ہے قبرستان جانے پہ؟ خاص طور پہ جس بندہ فوت ہوا ہے اس وقت کبھی بھی قبرستان نہیں لے کے جاتے ہیں, بعد میں جاتے ہیں, اس وقت نہیں لے کے جاتے. صرف اس کا مین وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایموشنز میں آ کے وہ کوئی حد سے بڑی ہوئی حرکت نہ کر لے یا کچھ الٹا سیدھا کہنا نہ شروع ہو جائے, آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے. لیکن میں آپ کو ایک صحیح ایکسپیرینس کی بات یہ بتاؤں کہ اگر لڑکیوں کو ایک دفعہ ممکن ہوتا نا دکھانا, کیونکہ جنرلی لڑکیوں کا دل زیادہ چھوٹا ہوتا ہے, تو اگر ایک دفعہ ممکن ہوتا نا واقعی کسی کو قبر کھود کے اس کو ڈالنا اور اس کے اوپر جو آخری پتھر سلیب رکھ رہے ہوتے ہیں اور مٹی ڈالنا اس کے اوپر, اس کے اوپر اگر بندہ فیل کرنا چاہے نا تو واقعی انسان جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ چاہے چند سیکنڈز کے لیے کیوں نہیں, لیکن اس کے اوپر ایک بہت بہت بھاری کیفیت آتی ہے اس کے اوپر, کہ وہ دیکھتے ہوئے کہ ایک دن واقعی مجھے بھی اس طرح چھوڑ کے جائیں گے, چاہے جو مرضی جتنا مرضی آپ کا بلیوڈ تھا وہ خود آپ کو چھوڑ کے جائیں گے اگر. تو وہ جو منظر ہے کہ قبر میں پھر انسان کا اٹھنا اور کس طرح وہ آتا ہے سامنے وغیرہ, وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو واقعی انسان کو نا کافی ہانٹ کر سکتی ہیں, کافی ڈرا سکتی ہیں, کافی سیدھا کر سکتی ہیں. anyway, واپس میں آتا ہوں بات کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبروں پر جایا کرو, اس سے تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی. تو یہ قبروں پر جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعبیر ہے, جانا چاہیے قبروں پر. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے یہاں پر جا کے کنٹیمنیشن کہاں پیدا کر دی؟ کنٹیمنیشن یہ پیدا کر دی کہ ہم قبر پہ گئے ہیں تو ہم لوگ چادر چڑھا کے آئے ہیں, منت مانگ کے آئے, جو بھی کر کے آئے ہیں, تو ہماری بخشش ہو گئی ہے یا ہم اپنی طرف سے بوجھ اتار کے آ گئے ہیں, ان کے آگے مانگ کے آئے ہیں جو کہ ایکچولی خود محتاج ہیں مانگنے کے, کہ ان کے لیے مانگا جائے. قبرستان کی جو دعا ہے, قبرستان میں جانے کی دعا یا قبروں کو وزٹ کرنے کی دعا ہے, وہ اگر آپ پڑھیں اور اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو وہ بیسیکلی اپنے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے, نہ کہ ان کو وسیلہ پکڑنا ہے یا ان کو کوئی سہارا پکڑنا ہے. تو ہم لوگ اس سینس کے اندر کرتے ہیں. شیطان نے کیا کیا؟ وہ لوگ جو دین کی طرف مائل ہیں ان کے دین کو کنٹیمنیٹ کر دیا اور وہ اس کے اندر غلط کانسیپٹ میں لگ گئے. ادروائز اللہ کا ولی ہونا یہ ایک بہت مقام کی چیزیں اور اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ان کو. ان پچھلی کلاسز کے اندر میں نے ایک کلاس میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کون اللہ کا ولی ہے کون نہیں ہے, جو اکثر ہمارے مختلف فرقوں میں بحث کا موضوع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون میرا دوست ہے اور کون نہیں ہے؟ وہ آپ لوگ تو نہیں بتائیں گے نا, وہ میں جانتا ہوں, میں کہوں گا کہ یہ میرا دوست ہے, یہ میرا دوست نہیں ہے. تو اسی طرح کون اللہ کا ولی ہے کون نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور کس کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کیا تھا. تو بہرحال ولی اللہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے ذہن میں ہے, بہت پیوریٹی کا کانسیپٹ ہے, بہت زیادہ پاکی کا کانسیپٹ ہے. ولی کہتے ہیں دوست کو کہتے ہیں, قریبی دوست, بہت قریبی ساتھی, جس کو ہم لوگ اپنی زبان کے اندر سلینگ لینگویج کے اندر کیا کہتے ہیں, جگری دوست ہے, کہ اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے, اس سے ہر طرح کی بات کی جا سکتی ہے, اس سے ہر طرح کی بات میں نے شیئر کی ہوئی ہے, اس نے اپنی باتیں مجھ سے شیئر کی ہوئی ہیں, جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں تو اس کو ضرور بتاتا ہوں میں, یا جب بھی مجھے کوئی خوشی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میں نے اس سے یہ بات کرنی تھی, اس سے میں نے شیئر کرنا تھا. پھر اگر کبھی میں کوئی پرابلم میں ہوں گا تو میں ڈپینڈ کروں گا, تو میں اس پہ ڈپینڈ کروں گا. اگر مجھے کہیں ہیلپ کرنی پڑے گی, ہیلپ چاہیے ہوگی, تو میں اس کی ہیلپ کروں گا. اگر یہ مجھے کبھی ہیلپ کے لیے بلائے گا تو میں جو مرضی کر رہا ہوں گا میں کبھی انکار نہیں کروں گا. یہ ساری کی ساری جو کنڈیشنز ہیں یہ والے کہ قریبی دوست, رازدان, آپ کا آپ کے وقت پہ کام آنے والا, جس کے لیے آپ ہر وقت حاضر ہوں گی کہ اس کو ہیلپ کر کیا جائے, یہ لیول ہوتا ہے ولی کا. ये तमाम जो मीनिंग मैंने बताए हैं ये इंगल्फ हो जाते हैं इस एक लफ्ज़ में, वली में। तो वली सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ताला का, मोमिनीन का भी वली है अल्लाह ताला ने, बल्कि कुरान में कहा हुआ है जो हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा के अंदर, अल्लाह वलीज़ीना आमन, अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद वली है, अल्लाह ताला अपनी तरफ से कह रहे हैं मैं दोस्त हूँ, मैं वली हूँ अहले ईमान का, मोमिनों का मैं दोस्त हूँ। युखरिजु हुम मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर, कि मैं उनको अंधेरों गुमराहियों से और जो गफलतों में पड़े हुए वहाँ से निकाल के रोशनी में लेके आता हूँ। तो वो तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं वली के, वो चीज़ें अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि हरगिज़ मोमिन मत बनाए, काफिरों को अपना वली, अपना मददगार, अपना हमायती, अपना राजदान, वो जिसके ऊपर डिपेंड किया जाए, मॉडर्न टर्म्स में कहूँगा अपना एलाय मत बनाए, मिन दूनिल मोमिनीन, दूसरे मोमिनों को छोड़कर। इसका इतलाक जो है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी है और कलेक्टिव लेवल के ऊपर भी है। इंडिविजुअली भी ये चीज़ बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं है कि वो बंदा जो काफिर है, काफिर की मतलब ये है कि नॉन मुस्लिम, जो अल्लाह को नहीं मानता, या क्रिश्चियन है या हिंदू है या सिख है या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, उसको किसी भी अहले ईमान जो है ये जेब नहीं देता कि वो उसको अपना वली बनाए। इसी तरह एक मुल्क के ऊपर, एक मुसलमान मुल्क को बिल्कुल भी जेब नहीं देता कि वो एलाय बनाए अपने किसी नॉन मुस्लिम कंट्री को, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ को छोड़ के या उनकी कॉस्ट के ऊपर। इसके अंदर अब पहले हम चीज़ों को डिफ़ाइन कर लेते हैं, इस पर क्या शामिल है क्या नहीं शामिल। अच्छा अखलाक रखना ये सब के साथ है, अच्छे तरीके से पेश आना ये सब के साथ है, मेहमान नवाजी ये वलायत के अंदर शामिल नहीं है, किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ गई आपने हेल्प कर दिया ये उसमें शामिल नहीं है। मुशरिकीन मक्का जो थे उनके ऊपर एक ज़माना आया था कहत साली का, कि उनके ऊपर थोड़ा टफ़ टाइम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे और मुशरिकीन मक्का कौन थे? आर्क एनिमी, सबसे बड़े दुश्मन थे उस वक्त के। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, गल्ला भिजवाया था, ऑल्दो कम मकदार थी, गल्ला भिजवाया था, हेल्प भेजी थी, जिसको हम क्या कहेंगे आजकल के हिसाब से रिलीफ भिजवाई थी, डोनेशन भिजवाई थी उनके लिए। तो इससे ये साबित होता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर कहीं पर भी अगर किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में कोई क्राइसिस आते हैं तो मुस्लिम कंट्रीज़ उनके लिए डोनेशंस कलेक्ट कर सकते हैं, जैसा नेपाल में अभी रिसेंटली आया था, तो हेल्प किया जा सकता है उनको। हाँ ये भी है कि ऑफ कोर्स आपके अपने इलाके में भी जो लोग हैं उनका भी हक बनता है, तो तमाम चीज़ों को बैलेंस करते हुए, लेकिन बहरहाल उनकी मदद इस चीज़ में की जा सकती है। इसके अंदर ये भी शामिल है कि जिस तरह माल और जो दौलत है एक काफिर के साथ, एक नॉन मुस्लिम के साथ इंडिविजुअली या मुल्की सतह के ऊपर तजारत भी हो सकता है, बिज़नेस भी हो सकता है। इसकी एक इंतहा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लम जब दुनिया से गए थे तो उस वक्त आप सल्लम ने अपनी ज़रा जो थी, ज़रा क्या होती थी, जो जंग में जो पहना जाता है, जो लिबास होता है जो जंग में पहना जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ज़रा एक यहूदी की तरफ गिरवी रखवाई हुई थी अनाज के अगेंस्ट, गल्ला कुछ दे दे हमें ताकि हमारा भी जब वो आएगा, हमारे जो सीज़न में जो फ्रूट मिलेगा हमें ज़मीन से, वो उसमें आने में टाइम है, जब आएगा तो उसको रेसिप्रोकेट कर लेंगे। तो इवन आप सल्लम के उस आखिरी दौर में भी, आखिरी वक्त में भी आप सल्लम का जो था वो तजारती मामला जो था वो था अहले किताब के साथ, काफिरों के साथ था। तो फाइनेंशियल डीलिंग्स भी हो सकती हैं, बिज़नेस भी हो सकता है, वाली मदद भी की जा सकती है, अच्छा अखलाक भी हो सकता है, अच्छी मेहमान नवाजी भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। जो चीज़ पीछे रह जाती है वो सिर्फ ये है कि राजदान नहीं बनाना, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना, उनके साथ आपने ऐसे डिफेंस पैक्ट्स नहीं करने जो ख़ास तौर पर एट द कॉस्ट ऑफ मुस्लिम्स हो, अदर मुस्लिम स्टेट्स हो, वो चीज़ें नहीं करनी। वमई यफ़ल ज़ालिका, और जो कोई ऐसा करेगा, फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन, तो फिर उसका अल्लाह ताला के साथ उसका कोई किसी किस्म के कोई अहद नहीं है, अल्लाह ताला का उसके साथ कोई अच्छा वादा नहीं है, अल्लाह ताला की कोई तसल्ली नहीं है उसके साथ, कोई ताल्लुक नहीं है अल्लाह ताला का इस बंदे के साथ। जो हाईएस्ट नोड है, जिसने फैसला करना है कब्र का और जिसने फैसला करना है क़यामत वाले दिन, अल्लाह ताला खुद डिक्लेयर कर रहे हैं मेरा ऐसे बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करें, नाम अल्लाह ताला इस्तेमाल करें मोमिनों का। सेकेंड लास्ट लेक्चर जो अपलोडेड है यहाँ पे, जो आगाही के अंदर हुआ था, वो था मोमिन और मुस्लिम में फ़र्क क्या होता है, एक आम मुसलमान में और जब मोमिन का टाइटल अल्लाह ताला यूज़ करते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। تو میں نے اشفاق احمد کا ایک واقعہ تھا جس کو سمجھانا اس کے لیے بہت آسان ہے، وہ یوز کرتا رہا تو ایسے لیکچرز کے اندر. وہ کیا تھا اس کا اینڈ کا جملہ کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی ہر بات مانتا ہے وہ. تو اس مومن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازی بھی ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، وہ شرم و حیا کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں. لیکن اگر وہ پھر بھی وہ تمام چیزیں کرنے کے بعد، نمازی ہونے کے باوجود، وہ اس کا ریلیشن شپ ود سیلف اور جو مسلمز ہیں اس کے ساتھ، جو کو مسلمز ہیں ان کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ، اور جو کافر ہوئے ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ کا بیلنس خراب ہے اس بیسس کے اوپر کہ وہ انکلائنڈ ہے زیادہ ان کی طرف، ان کے زیادہ قریب ہے، ان کے زیادہ محبوب ہے، اور اپنے جو مسلمان ہیں ان سے دور دور رہتا ہے یا ان کو قریب نہیں کرتا، ان کی ہیلپ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر میرا کسی ایسے مومن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اتنا بڑا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. یعنی کہ یہ غلطی جو ہے وہ آپ کی نمازیں بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے پھر، اگر آپ نے یہ غلطی کی ایز اے نیشن اور ایز اے ہول بھی. البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء بھی بتائی، ایکسیپشن بھی بتائی، الا ان تتقوا منہم تقاتا، مگر یہ کہ اگر تمہیں خوف ہو ان کی اذیت کا یا ان کے طاقت کا کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، تو ایک استثناء ہے ضرور. اچھا اخلاق تو ویسے بھی رکھنا تھا، آپ نے ہر چیز اچھی کرنی تھی. اگر ان کا کوئی خاص خوف ہے آپ کو کہ وہ آپ کو خاص قسم کا نقصان پہنچا دیں گے آپ کو، تو پھر کیا ہے کہ پھر ایکسیپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تمہیں کچھ ریلیکسیشن دی جائے گی اس کے اندر. یہ وہی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آگے بھی فرمایا ہوا ہے، جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر بھی کہنا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے. جس طرح یہ واقعہ ہوا تھا حضرت عمار کے ساتھ اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ، یہ واقعہ میں کئی دفعہ رپیٹ کر چکا ہوں پہلے بھی، کہ ان کے والد اور والدہ، والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو ابو جہل نے اذیت دے دے کے، ڈیٹیل میں اب میں دوبارہ نہیں جا رہا، ان کو اتنی اذیت دی تھی کہ ان دونوں کو جان سے مار دیا تھا اور بہت بری طرح مارا تھا دونوں کو. لیکن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے اوپر وہ تکلیفیں جب آئی تھیں، حالانکہ یہ جوان تھے اور وہ دونوں بوڑھے تھے، یہ جوان تھے، جوان ہونے کے باوجود یہ ان سے جو ہے وہ کلمہ کفر نکل گیا، اس قدر ٹارچر ہوا، اس قدر یہ آؤٹ آف اسٹیٹ آف مائنڈ گئے کہ جو وہ چاہ رہے تھے کافر، یہ انہوں نے وہ الفاظ کہہ دیے کہ ہاں ان بتوں کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے. بعد میں ان کے اوپر پشیمانی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا، ایکسیپشن دے دی تھی کہ ٹھیک ہے ایک عظیمت کا راستہ وہ تھا جو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اختیار کیا تھا، لیکن اس کی بھی اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر اگر کہنا پڑ گیا اور دل کے اندر وہ بندہ مومن تھا تو اس کی بھی اجازت ہے. جس طرح قرآن کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس چیز کی بھی اجازت ہے کہ جو سب سے پلیت ترین چیز جو کھانے پینے میں ہے، سور کا گوشت، وہ بھی اجازت ہے کھانے کی. اگر جان بچانے کی اس قدر کرائسس آ گئی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یا اس قدر انسان پیاس سے مر رہا ہے کہ شراب کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، تو اس کو بھی پیا جا سکتا ہے اتنی حد تک جس جو جان بچانے کے لیے کافی ہوگا. تو جس طرح وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن دی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہونے کے ناطے تک اللہ تعالیٰ نے اس کو ریلیکس کیا ہے کہ تمہارے لیے یہ گنجائش ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایسا ملک ہے کافر ملک، یا کوئی ایسا کنٹری ہے، یا کوئی ایسا ہمسایہ ایسا ہے، یا آپ کا ایسا کوئی کولیگ، کوئی کو ورکر ایسا ہے جو نان مسلم ہے اور آپ کو بہت خوف ہے کہ یہ آپ کو بہت تکلیف پہنچا سکتا ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ ہاں میں ہاں نہ بھری، تو وقتی طور پہ یہ کیا جا سکتا ہے، وقتی طور پہ اس کے اندر ہامی بھری جا سکتی ہے، لیکن یہ آپ کا کانسٹنٹ بیہیویئر نہیں ہو سکتا، مستقل بیہیویئر یہ نہیں ہو سکتا، مستقل طور پہ یہ منافقت نہیں آپ نے چلانی. وقتی طور کے اوپر اس چیز کا ایک سہارا ضرور مل سکتا ہے، لیکن یہ ایک آپ کا کانسٹنٹ منافقت نہیں چل سکتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے، اپنی جان سے تمہیں ڈراتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا جب منافقین کا ذکر تھا، تو اس کے اندر کیا آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ بجلی کی کڑک اور اس کی روشنی سے، یعنی کہ اسلام میں جو تکلیفیں ہیں وہ چیزیں آتی ہیں، انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوسی ہوئی اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس قدر ڈرپوک گئے ہیں. تو لفظ کیا آیا تھا، حاضر الموت، موت کے خوف کے مارے ان کا یہ حال ہے، کہ یہ بالکل ڈر جاتے ہیں, جس طرح بجلی کڑکتی ہے تو ایک انسان جو ہے وہ کام جاتا ہے, ہم سے ڈر جاتا ہے, یہ بالکل اس طرح ڈر جاتے ہیں جب اسلام میں کوئی تکلیف آتی ہے, آزمائش آتی ہے. وہی لفظ اللہ تعالیٰ یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے, اپنی جان سے تمہیں ڈراتا ہے. یہ ایکسپریشن ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ڈرا رہے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, اس میں قبر کی پکڑ بھی شامل ہے, اس کے اندر جہنم بھی شامل ہے, قیامت والے دن جو پکڑ ہوگی وہ بھی شامل ہے, اور اس کے اندر دنیا کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے, وہ بھی شامل ہے اس کے اندر. تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں انڈرسٹینڈ کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جان سے تمہیں ڈرا رہا ہے, نہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے تمہیں ڈرا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ بالفرض کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو بالفرض ایک علاقے کے اندر ایک بندہ ہے جس سے باقی جو لوگ ہیں وہ سب ڈرتے ہیں, اس سے ڈرتے ہیں, وہ نقصان کس کے ذریعے پہنچا سکتا ہے؟ بالفرض اس کے پاس اور برے لوگ ہیں اور بدماش اس نے پال کے رکھے ہوئے ہیں جو انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں, یا بہت عہدوں پہ وہ جانتا ہے کہ وہ عہدوں کو یا ریفرنسز کو استعمال کر کے آپ کی زمین ہڑپ کر سکتا ہے یا آپ کو اور نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس نفس سے, اس جان سے انسان ڈر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے اختیار میں ہے دنیا کی زندگی بھی, قبر کی زندگی بھی, قیامت کی زندگی بھی, اور ہمیشہ کی آنے والی آخرت کی زندگی بھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈرنا ہے تو تم نے اصل میں مجھ سے ڈرنا ہے, تم ان کے ڈر کے مارے کچھ وقتی طور پہ بے شک تم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیکنڈ راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہاں ابھی مجھے نقصان نہ پہنچا دیں تو میں فی الحال اس کی ہاں میں ہاں ملا لوں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل جو تمہارے اندر خوف ہونا چاہیے وہ میرا ہے, میرا ہی ہونا چاہیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور یہ جان رکھو کہ تم نے اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے. دنیا کے اندر آپ کسی اور کے خوف کے مارے آپ نے چند سال, چند مہینے, چند دن اپنا بچاؤ کر لیا, لیکن اگر آپ کا اندر بھی چینج ہو گیا, آپ کا دل بھی چینج ہو گیا اس چیز کی طرف, اور آپ کا یہ منافقت آپ نے, یعنی کہ یہ جو مومن کی کیٹیگری سے آپ منافق کی کیٹیگری میں چلے گئے, لوٹ کے تم نے اللہ کی طرف ہی آنا ہے. اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں, ان تخفو, اگر تم مخفی رکھو گے کوئی بھی چیز, ما فی صدورکم, اپنے دلوں میں, او تبدو ہو, یا تم اس کو ظاہر کر دو گے, یعلم اللہ, اللہ تعالیٰ اس بات کو جان لے گا, تم نے ایک چیز کو ظاہر کیا یا تم نے ایک چیز کو دبا لیا, اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز آ گئی ہے. یا علم اللہ, اگر آپ لوگوں نے وہ عربی کلاسز لے رہے تھے تو عربی کے اندر جو تین ٹینسز ہوتے ہیں, پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر, اس کے اندر عربی کے اندر اور فارسی کے اندر بھی صرف دو ہی ہوتے ہیں, فعل ماضی, فعل مضارے. فعل مضارے کا جو لفظ ہوتا ہے اس کے اندر کرنٹ بھی شامل ہوتا ہے, پریزنٹ ٹینس بھی اور فیوچر ٹینس بھی شامل ہوتا ہے, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اللہ جان بھی لے گا اسے اور اللہ تعالیٰ جان رہا ہے بھی, اللہ تعالیٰ کا ابھی بھی پتہ ہے کہ تم نے کیا چھپایا ہوا دل کے اندر اور یہ کیا, آئندہ بھی اللہ تعالیٰ جان لے گا, دونوں مطلب ہو جاتے ہیں اس کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ کیا ہے, وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ, اور وہ تو جانتا ہے, مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. تو مثال کے طور پہ یہ کہ اس کی ایگزامپلس کے اندر وہ تمام چیزیں آ سکتی ہیں کہ زمین کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں, جو میں نے پہلے بھی اس طرح کے ریلیٹڈ آیات تھی ان کے اندر میں نے بات بتائی تھی کہ زمین کے اندر کیا کیا چیز چھپی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں. عرب کے اندر ہزاروں سال سے وہاں پہ لوگ رہ رہے تھے, ہزاروں سال سے, ابراہیم علیہ السلام کو 4000 سال ہو چکے ہیں تب وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آئے تھے وہاں پہ, اس سے پہلے قوم سبا یمن کے پاس ہوتی تھی, ہزاروں سال سے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, ان کو اب جا کے پتہ لگا آج سے کچھ 70-80 سال پہلے کہ یہاں پہ تو تیل تھا زمین کے نیچے, ان کو اب جا کے پتہ لگا یہاں پہ تو تیل کے خزانے ہیں. اسی طرح جو زمین کے اندر ہوتا ہے, جو مختلف جو کمپنیز ہوتی ہیں, جو او جی ڈی سی ٹائپ کمپنیز ہوتی ہیں جو ایکسپلوریشنز کر رہی ہوتی ہیں, زمین کو کھود رہی ہوتی ہیں, یہاں سے گیس کے خزانے, یہاں سے سونا نکلایا, یہاں سے فلانا جو ہے کاپر کے را مٹیریل اویلیبل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ زمین کی کس سطح کے اوپر کیا ہے اور آسمانوں کے کس لیول کے اوپر کیا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. اگر آپ ایسے کوئی خبریں فالو کرتا ہے تو ناسا نے کچھ پکچرز پہلی دفعہ کوئی کلوز اپس مارس کے ریلیز کیے سرفیس کے اوپر سے, تو اس میں جو مختلف سرفیسز کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں نا اس کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ یہ لگ رہا ہے کوئی راؤنڈ شیپ کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, کچھ پہ لگ رہا تھا کہ ایز اف کہ واقعی اس کو زوم ان کر رہے ہیں تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ریپٹائل ہے, اس طرح کی کوئی ریپٹائل ٹائپ چیز ہے, اس طرح کی شیپس آ رہی تھی. اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کوئی اسٹون کی عکس ہوگا یہ یا کوئی ایکچولی ہے کیا. اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں, جو وہاں پر اس کی سطح کے اوپر بھی ہے, جو اس کی تہ میں بھی ہے, دور دور ستاروں کے اوپر بھی ہے. دو ایک دو مہینے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ تقریباً 1400 لائٹ ایئرز اوے ایک اور پلانٹ کا ایک اندازہ فی الحال کیا گیا جو شاید بالکل ارتھ کی طرح ہے, جس کو ویسے کہا جا رہا تھا ارتھ 2.0, کہ وہ جو ہے کیا پتہ وہاں پر لائف بالکل ایسے سوٹیبل ہو, کیونکہ وہ فی الحال انیشل اسٹڈی کے مطابق وہ اتنے پرفیکٹ ڈسٹینس کے اوپر ہے جس طرح یہ زمین ہے کہ وہاں پر امیجری سے یہ لگ رہا ہے کہ ایز ایف کہ واٹر ایگزسٹ کرتا ہے, واٹر اور لینڈ دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو بہرحال 1400 لائٹ ایئرز وہ بہت ایک مطلب کہ ایک اوور ویلمنگ چیز ہے کہ اس کو اگر امیجن بھی کرنا چاہیں کہ کتنا دور کا فاصلہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ ادھر بھی کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. تو کہاں تمہارے اپنے خیالات اور کہاں تمہارے اپنے دل کے اندر کیا ہے, یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. یہ واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ جو ہے وہ تو ہر شے کے اوپر قادر ہے. علم حاصل کرنا, تمہارے ذہنوں میں کیا تھاٹس آ رہی ہیں ان کو ریٹریو کر لینا وغیرہ, یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. یہ اس آیت کو پس منظر کے اندر دیکھیں تو پس منظر کے حساب سے کیا بات چل رہی ہے کہ تمہارا رشتہ کیا کتنا کافروں کے ساتھ نرمی والا اور کتنا مومنین کے ساتھ, یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ایکسکیوز یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ نہیں نہیں ہم لوگ صرف وقتی طور پہ اس طرح کر رہے ہیں. تو کون وقتی طور پہ ہے اور کس کی دلی محبت ہے ان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں. تم کچھ چھپا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز. اگر اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے دیکھیں تو سورہ بقرہ کی جو تھرڈ لاسٹ آیت ہے یہ اس جیسا مفہوم بن جاتا ہے اس کا. وہ آیت کیا تھی, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, کیونکہ تم کوئی بات ظاہر کرو گے یا دل میں چھپا لو گے اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے لے گا. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ لِمَن يَشَاءُ, پھر اللہ تعالیٰ کے یہ پرگریٹو ہوگا کہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا پکڑ لے گا اس چیز کے اوپر. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ تو ہر شے کے اوپر قادر ہے. تو یہ اس دونوں آیات کا بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. اس کا مطلب میں دوبارہ نہیں بتا رہا, اس کو میں نے زیادہ ایکسپلین کیا تھا وسوسوں کی سینس کے اندر, اور تھوڑا سا آپ لوگوں کی ایج کے حساب سے جو وسوسے آتے ہیں. وہ کچھ اسٹوڈنٹس نے بعد میں مجھے کلاس میں تو نہیں لیکن ایس ایم ایس کے اوپر جو ہے نا یا ٹیلی گرام کے اوپر انہوں نے فیڈ بیک دے دیا تھا کہ آپ نے بہت اچھی ایگزامپلس کوٹ کر دی تھیں کہ جو ہم لوگ سوچتے تھے لیکن ہم لوگ کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے کہ یہ اس بارے میں کوئی بات ہمیں بتائے. تو اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں اٹینڈ کیا تھا تو وہ لیکچر سننا تھا سورہ بقرہ کا جو تھرڈ لاسٹ آیا تھا, وہ ایک آیت ہی کی تھی اس کلاس کے اندر. پس منظر کے ساتھ یہ ردم بنتا ہے اس کا کہ منافقت تو نہیں ہے تمہارے اندر. پس منظر سے ہٹائیں تو سورہ بقرہ کی تھرڈ لاسٹ آیت کے ساتھ اس کا پس منظر جو ہے یا مطلب ہے وہ مل جاتا ہے. آج کی جو لاسٹ آیت ہے اس کے اندر کیا ہے, یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, وہ دن جس دن ہر نفس جان لے گا کہ اس نے کیا عمل کیا تھا خیر کا, حاضر پائے گا. محضرا حاضر سے ہے, حاضر پائے گا وہ. کوئی ایسی نیکی آپ کی جو آپ نے کی ہو اور مجھے نہیں پتہ لگ سکی, آپ کے کولیگس کو نہیں پتہ لگ سکی, آپ کے پیرنٹس کو نہیں پتہ لگ سکی, آپ کچھ سالوں کے بعد خود بھی بھول گئے اس بات کو, لیکن آپ قیامت والے دن وہ اپنے سامنے پائیں گے کہ ہاں یہ بھی میں نے چیز کی تھی, میں تو بھول بھی گیا تھا اس چیز کو, اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی نیکی کاؤنٹ کی تھی. اور بہت سارے خیالات جو آپ نے عملاً کچھ بھی نہیں کیا تھا, کیونکہ کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اچھی نیت, آپ نے ایک اچھا ارادہ بھی کر لیا تھا اور آپ ابھی عمل نہیں کیا اس کے اوپر, اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کی نیکی کاؤنٹ کر دی. ایسی کوئی تھاٹ آپ کے ذہن میں کب بھائی دن کو آئی شام کو آئی, آپ بھول بھلا بھی گئے ہوں گے لیکن وہ بھی حاصل پائیں گے انسان. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اچھی سوچ سوچنا بھی نیکی ہے, تھنکنگ پازیٹیو رکھنا, اچھے خیالات رکھنا ذہن کے اندر, یہ بھی نیکی ہوگی. تو ہر چیز اپنے سامنے حاضر پائے گا. وما عملت من سوء تودو لو ان بیننا و بینہ امدا بعیدا, ایسا عمل بھی اس کے سامنے آ جائے گا من سوء جو کہ گناہ میں سے تھا, زیادتی میں سے تھا, جو اس نے غلط حرکتیں کی تھیں یا بری سوچ سوچی تھی, غلط پلاننگ کی تھی, غلط عمل کیا تھا, چھوٹی چھوٹی غلطیاں یا کسی کا دل دکھا دیا وغیرہ اور کیئر تک نہیں کی کہ میں نے کوئی برا کیا تھا یہ. اور تب اس کا کیا حال ہوگا, کہ وہ کہے گا لو کاش کاش ان بینہا کہ کاش اس کے وبینہ مابین اس کے نفس کے مابین اور اس گناہ کے مابین امدن بعیدہ ایک بہت ہی نا ختم ہونے والا فاصلہ ہو جائے, یہ دور کر دیا جائے چیز, میں دیکھنے تک نہیں چاہ رہا اس چیز کی طرف, تب وہ کاش کاش کر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں ویحذرکم اللہ نفسا, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے, لیکن ساتھ ایک رحمت والی بات بھی کیا ہے, واللہ رؤوف بالعباد, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت رؤوف ہے, بہت نرمی کرنے والا ہے, ان کی اکثر و بیشتر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو دبا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ذکر کر دیا, اللہ تعالیٰ رؤوف ہے, بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, لیکن اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے, اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے آپ سے, اپنی جان سے ڈرا رہا ہے. یہ دونوں چیزیں بظاہر کیا ہے, اپوزٹ ہے, بظاہر یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں, کہ جو جس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ رحم کروں گا تمہارے ساتھ, اپنے بندوں کے ساتھ بہت رحم کرنے والا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں میں تمہیں اپنے آپ سے بھی ڈرا رہا ہوں. قیامت والے دن کسی کی اور کی تو حیثیت کوئی بھی نہیں ہونے والی. سمجھانے کے لیے صرف میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو بالفرض دنیا کے اندر کبھی کوئی ڈرونا خواب آتا ہے اور اس چیز سے آپ ڈر جاتے ہیں, یا وہ خواب آپ کو آتا رہتا ہے ریپیٹڈلی, ڈرونی چیز آتی رہتی ہے, وہ جو بھی اگر ریالٹی میں چیز تھی یا کوئی شیطان آپ کو آ کے خواب میں ڈراتا تھا, وہ شیطان کی اپنی ہوائیاں اڑی ہوں گی اس قیامت والے دن. صرف ایک ہستی ہوگی قیامت والے دن جس کی ساری حیثیت ہوگی, اور باقی تمام لوگ جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. وہ ابلیس سمیت, دجال سمیت, تمام چیزوں سمیت کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہوں, جس کے پاس سارے اختیارات ہیں وہی ذات تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہی ہے, ساتھ وہی ذات یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں ہی بہت غفور الرحیم ہوں. اس کا ریلیشن شپ سب سے سمپل وہی ہے کہ انسان کے ساتھ سب سے زیادہ جو اس کے ساتھ رحم کر سکتا ہے وہ ہمیشہ اس کی ماں ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ مار بھی امی سے پڑی ہوتی ہے, سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مار امی سے ہی پڑی ہوتی ہے, سب سے زیادہ تانے بھی امی سے پڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی ریالٹی ہے کہ سب سے زیادہ انکنڈیشنل پیار بھی امی کرتی ہے. تو بالکل وہی ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے اپنے بندے کے ساتھ, کہ جو اس کی ماں کا اس کو ڈرانا تھا, اس کو دھمکی دینا تھا, اگر تم نے یہ کیا نا پھر دیکھنا میں کیا کروں گی وغیرہ, وہ سب کچھ تھا آؤٹ آف لو تھا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں وہ ان کے اپنے بھلے کے لیے, ان کے اپنے فائدے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز سے ڈرا رہے ہیں. اب ان آیات کو آج کل کے کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھیں کہ پچھلے چند مہینوں کے اندر کیا سینیریو بن چکا ہے. جو آگ لگائی گئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اس آگ کے ذریعے جو اس کے ارد گرد سارے جو ملک جل رہے ہیں, جس کے اندر لیبیا بھی شامل ہے, جس کے اندر عراق بھی شامل ہے, پھر اس کا اسپین بڑھتا چلا گیا, کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان ملکوں کے اندر بھی دھماکے ہوئے جہاں پہ کبھی یہ چیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کویت میں دھماکہ ہوا مسجد میں, یہ تو کبھی نہیں ہوا آج تک کویت کے اندر دھماکہ, یہ تو کبھی سنا ہی نہیں تھا. سعودی عرب کے اندر مسجدوں کے اندر دھماکے ہوئے, یہ چیزیں تو کبھی نہیں سنی تھیں یہ والی. پھر اس کی وجہ سے ہوا کیا, ان تمام ممالک نے کیا کیا, ان تمام ممالک نے کیا کیا, ان تمام ممالک نے یہ کیا کہ اپنے ایلائے اور اپنا مددگار کس کو پکڑنے کی کوشش کی, نان مسلمس کو پکڑنے کی کوشش کی. یمن کے اندر جو پرابلم چل رہی تھی کہ ایک خاص اہل تشیع کی ایک خاص برانچ جو ہے اس کو اسلحہ دیا جا رہا تھا ملیٹنسی کے تھرو ایران کے ذریعے, کیونکہ ایران وہی بدلہ لینا چاہ رہا تھا جو سعودی عرب نے گن مچایا تھا اور عرب کنٹریز نے گن مچایا عراق کے اندر آئسس کے نام سے, کہ وہاں پہ جس طرح اہل تشیع کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا تھا, گندنے اڑائی جا رہی تھی, اسی قسم کا بدلہ انہوں نے وہاں پہ, دونوں کے دونوں ملک گناہ گار ہیں, بلکہ انفیکٹ جتنے بھی ملک اس کے اندر انوالو ہیں سب کے سب گناہ گار ہیں. تو وہ کرنے کی کوشش کی. اب ان کو جب نظر آئے گا یمن کے اندر چیزیں آؤٹ آف رینج لگ رہی ہیں, تو پاکستان ان کو یاد آنا شروع ہو گیا کہ ہم جی پاکستان کی مدد حاصل کریں. پاکستان نے ہمیں نہیں بھری, تو ابھی انڈیا کا جو مودی ہے وہ گیا ہوا تھا یو اے کا دورہ 34 ایئرس کے بعد, اپنے ایئر چیف کو بھیجا قطر ان کنٹریز کے اندر کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے ڈیفینس کے معاملات کیے جائیں. ٹرکی کو اپنے بارڈر کے اوپر کوئی پرابلم فیس کرنی پڑی تھی آئسس کے ساتھ اور کردستان کے ساتھ, تو ٹرکی نے امریکہ کو اپنا الائی بنا لیا. یہ جو میں نے آیت ذکر کی تھی سورہ ممتحنہ کی, کہ جو یہ کام کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اس آیت کے اندر کیا تھا, اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے دیکھیں سورہ نساء کی آیت 144 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ہرگز مت بنا لینا کافروں کو اپنا اولیاء مومنوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف تم ایک کھلا سرٹیفکیٹ دے دو اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اور عذاب کا تم کھلم کھلا سرٹیفکیٹ یس دینا چاہ رہے ہو اس طرح کی حرکتیں کر کے، یعنی کہ یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کا عذاب کال کرتی ہے، انوائٹ کرتی ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے آیت 51 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہاں پہ اسپیسیفائی کر دیا، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ہرگز اپنا ولی مت بناؤ، بعضہم اولیاء بعض، یہ سمجھ لو کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے الائز ہیں۔ ومن یتولہم منکم، تو جو کوئی تم میں سے یہ حرکت کرے گا، فانہ منہم، تو وہ بس انہی میں شمار کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو، اور چاہے وہ قوم ہی کیوں نہ ہو، ایسی ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دے گا جو الائز اپنے بنائیں گے عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا، والذین کافروا، اور جو لوگ کافر ہیں، بعضہم اولیاء بعض، وہ تو ایک دوسرے کے الائز، ایک دوسرے کے ولی ہے، الا تفعلوا، پس اگر تم نے اس طرح کا کیا، تمہارا یہی عمل ہوا ہے اس کے مترادف، تکن فتنۃ فی الارض، تو جان رکھو زمین میں بہت فتنہ اٹھے گا پھر، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ یہ وہی حرکت ہے جو مسلمانوں نے کی ہے ورلڈ وار ون سے، کہ تب سے لے کے اب تک الائز اپنے بنا رہے ہیں نان مسلمز کو، اور تب سے لے کے اب تک دیکھیں کبھی مڈل ایسٹ میں اتنے سالوں سے کبھی یہ نہیں ہوا کہ جنگ چلتی آ رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، ہر وقت جو ہے فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر، عراق کے اندر اور ارد گرد کے ملکوں کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا ایک آنکھوں دیکھا حال ہے یہ والا، کہ پوری زمین کے اوپر فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، ایک بہت بڑا فساد رونما ہوگا، ختم قابو میں نہیں آنے والا یہ فساد اگر تم نے یہ حرکت کی۔ لیکن مسلمانوں کا کیا حال ہے، وہی حرکت کر رہے ہیں ہم لوگ، اگین وہی حرکت کر رہے ہیں۔ ایک بہت کامن سوال ہے یہ والا جو بہت لوگ پوچھتے ہیں، جو اس کے بارے میں اگر سوچنا چاہتے ہیں کہ بالفرض یہ کہ پاکستان نے 9/11 کے بعد امریکہ کا ساتھ دے کے ٹھیک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، آن دا فیس آف اٹ بالکل غلط کیا تھا، بظاہر بالکل غلط کیا، ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، پاکستان جو ہے وہ اگر نہ ساتھ دیتا امریکہ کا، ڈٹ جاتا اس کے اوپر، امریکہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا پاکستان کا۔ پاکستان ہے یہ، یہ افغانستان نہیں ہے کہ امریکہ جو مرضی اوپر سے پھینکے جا رہے ہیں اور وہ لوگ صرف غاروں میں چھپ گئے ہیں، بلکہ امریکہ نے ایسی بھی ویپنز نکالی ہوئی تھی کہ جو بام جو تھے وہ زمین پہ جب گرتے تھے وہ پھٹتے نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر ڈرل لگی ہوتی تھی، جب زمین پہ گرتے تھے تو وہ جو ڈرل ہوتی تھی موٹرائز ڈرل، وہ پھر ڈرل کرنا شروع ہو جایا کرتی تھی، اور جب وہ اوپن اسپیس میں جاتے تھے یعنی کہ غار میں پہنچ گئے تب بلاسٹ کرتے تھے، ایسے ایسے بھی امریکہ کے پاس تھے ویپنز تھی، یعنی غاروں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہوں نے کوشش کی تھی۔ تو بہرحال یہ پاکستان تھا، یہ افغانستان نہیں تھا کہ امریکہ جو مرضی چیزیں چاہے پھینکتا رہے اور وہ لوگ صرف انتظار کریں گے کہ امریکہ نیچے اترے تو پھر ہم کوئی گوریلا فائٹ کر سکیں گے۔ یہ پاکستان تھا، ہمارے پاس، پاکستان کے پاس بہت اچھی ایئر فورس ہے، پاکستان کے پاس بہت اچھی نیوی ہے، آرمی بہت اچھی ہے، ہمارا میزائل ڈیفینس سسٹم بہت اچھا ہے، ہمارے الائز بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اس سینس میں کم یاد ہوگا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان نے ان دنوں، یہ ریگولر خبر ہوتی تھی ڈیلی، کہ پریزیڈنٹ کی یعنی کہ پرویز مشرف کی بات ہوئی ہے چائنا میں اور اتفاق پایا گیا، پاکستان کی بات ہوئی ہے ایران، اتفاق پایا گیا، پاکستان کی بات ہوئی ہے سعودی عرب، اتفاق پایا گیا، میڈیا میں تو یہی کہیں گے نا اتفاق پایا گیا۔ ڈیفینیٹلی اندر کی خبر کیا ہوگی کہ ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ ان ملکوں سے جن کے اوپر رلائی کر سکتا تھا، ان سے آپشنز پوچھ رہا ہوگا کہ ہمارا تم لوگ کتنا ساتھ دو گے، تو ڈیفینیٹلی ان کو ٹھنڈ پہنچی ہوگی وہاں سے، انہوں نے لفٹ نہیں کرائی ہوگی۔ سعودی عرب کے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ سعودی عرب کوئی ایسی چیز کر سکتا ہے، وہاں پہ صرف کلیشن کو لے کے چند لوگ ایران یمن میں آئے اور ان کو ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ پاکستان آئے ہمارے انہیں، ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو یہی حال ایران کا تھا، ایران تو بلکہ امریکہ کو انہوں نے ایئر اسپیس آفر کی تھی، کیونکہ ایران جو ہے وہ شیعہ کنٹری ہے، اور وہ تو بہت خوشی خوشی چاہ رہے تھے کہ یہ ختم ہو یہاں سے, طالبان ختم ہو, تاکہ ایک سنی گورنمنٹ تو جائے نا کم سے کم. اور چائنا جو ہے, چائنا کو آپ کو پتہ ہے کہ اس چائنا کا سارا جو ہے وہ اکنامکس میں ان کا انٹرسٹ ہے کہ ہمارے اکنامک بینیفٹ چلتے رہے, تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو جو ہے نا وہ ٹھوڑ کرائی ہوگی ان کنٹریز نے. بہرحال پاکستان کی پوزیشن اب اس کی نسبت تو بہت ویک ہے, تب تو ہمارے انٹرنل کوئی دہشت گردی کے معاملات کچھ بھی نہیں ہوتے تھے, پاکستان تب تو بہت بہتر پوزیشن کے اندر تھا. ابھی نہیں کر سکا انڈیا یہ پچھلے کم از کم 9/11 کے بعد سے لے کے December 2001 سے لے کے اب تک انڈیا ایک ایکسکیوز ڈھونڈنا چاہ رہا ہے, پاکستان پہ ہم نے لڑنا ہے, حملہ کرنا ہے ہم نے. کل کی خبر ہے کہ CIA کے اپنے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں کوئی, ان کے اندر ایک رپورٹ آئی ہے 1981 میں, اندرا گاندھی جب دوبارہ گورنمنٹ میں آئی تھی 1980 میں, تو اس نے پاکستان کے جو نیوکلیئر سائٹس ہیں جن میں کوٹا بھی شامل ہے, ان پہ اٹیک کرنے کا پلان بنایا تھا. اور یہ CIA کے ڈاکیومنٹ میں نہیں ہے, یہ میں آپ اپنی طرف سے بات ایڈ اپ کر کے بتا رہا ہوں. 1981 کے اندر ہی سیم ایئر اسرائیل نے جون کے 5 جون کو اسرائیل نے بھی اٹیک کیا تھا عراق کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر. تو پرابلی یہ اسرائیل اور انڈیا جو ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ سوچ رہے ہوں گے, ایک ہی پیٹرن کا سوچ رہے ہوں گے کہ 81 میں انڈیا بھی کرنا چاہ رہا تھا, 81 کے اندر ہی اسرائیل نے بھی کرنا چاہا, اسرائیل نے کر لیا, انڈیا نے فار ملٹیپل ریزنز نہیں کیا. بہرحال 98 کے بعد سے جب سے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں, اور پتہ تو باہر کے ملکوں کو تھا کہ ہمارے پاس ہے, لیکن ظاہر ہو گیا کہ ہاں باقی اب ہے بھی ہمارے پاس, غوری میزائل بھی ٹیسٹ ہو گئے, یعنی کہ میزائل پاور بھی ہے ہمارے پاس اور ہمارے پاس ایٹامک پاور بھی ہے. تو تب سے لے کے اب تک کارگل کا واقعہ بھی ہوا, December 2001 کے اندر انڈیا نے ایک ڈرامہ کیا, اپنے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا, کبھی ممبئی بلاسٹ, کبھی کچھ, کسی نہ کسی بہانے سے وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ہم کچھ کر سکیں, لیکن ان کو کچھ نہیں کر پا رہے, وہ ہمت نہیں ہو رہی ان کی, آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی, بہانے کے بہانے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ایسکلیٹ خود کرتے ہیں, ہم مذاکرات نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم نہ کرکٹ کھیلیں گے نہ کچھ. ہاں بالی ووڈ آپ دیکھتے رہے, وہ آپ بے شک شوق سے دیکھی فلمیں, ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس چیز کا, لیکن باقی چیزیں جو ہے نا یہ نہیں ہم لوگ کریں گے. تو ان کی ہمت نہیں ہو پا رہی, اسی طرح کسی اور کنٹری کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم تب بھی ہمت پکڑتے. اینی وے ہم نے 9/11 کے اندر اگر ساتھ دے بھی دیا افغانستان کا, ہو سکتا ہے اس کو اس آیت کا ایک شیلٹر مل سکے کہ تمہیں اگر ان کا بہت خوف ہے کہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے, تمہیں نقصان پہنچائیں گے, پھر تو تم جو ہے نا وقتی طور پہ حکمت عملی کے طور پہ تم دب سکتے ہو, ان کے آگے الائے بن سکتے ہو. لیکن جس طرح ہم لوگوں نے ایک کانسٹنٹ اس کو ایک اپنا بنایا ہوا تھا, یہ بالکل منافقت ہے جو ہم کرتے آ رہے ہیں. امریکہ کے اپنے کو ڈاکیومنٹس ریلیز ہوئے ہیں جن کے اندر ریسنٹلی آئی تھنک 2006 کی بات ہے کہ 2006 کے اندر ڈاکیومنٹس آئے تھے جو کہ ہمارے نیوز پیپرز نے یا ٹی وی چینل نے نہیں شائع کیا تھا, عرب نیوز ہے انہوں نے اس کو خبر نکالا تھا کہ پاکستان کے جو فرسٹ پرائم منسٹر اور پاکستان کے واحد سنسے پرائم منسٹر لیاقت علی خان, ان کو امریکہ نے اسیسینیٹ کروایا تھا. اس کے اوپر 2006 کی عرب نیوز نے جو ہے خبر نکال کے بیان کی تھی, ہمارے اپنے لوگوں نے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں, کہنا شروع کیا. ابھی فوت ہوئے جنرل حمید گل, ISI کے چیف رہ چکے ہیں, یہ پٹتے رہے تھے مسلسل, ان سے جب جس انٹرویو میں پوچھا جائے ہمیشہ پٹتے رہے ہیں کہ ضیاء الحق کو امریکہ نے مروایا, جنرل ضیاء الحق کو امریکہ نے مروایا, ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں. لیکن ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے, ہم پھر بھی جو ہے وہ اسی ملک کے آگے بچھرے ہوتے ہیں, اسی ملک کے آگے گانے ہوتے ہیں. ہمارا جو کرنٹ رویہ ہے یہ جو ہے یہ منافقت ہے, یہ یقیناً منافقت ہے. اللہ سے ہم اس رویہ کو تبدیل کریں. یہ کچھ حالات کچھ بہتر لگ رہے ہیں, پچھلے 1-1.5 سال سے حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں پاکستان کے, پاکستان کا رخ ٹھیک ہو رہا ہے کچھ, بس پاکستان کسی بھی صورت امریکہ کے آگے بچھے مت, اپنے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دی ہیں ان کے اوپر توکل کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ کسی اور ملک کے آگے بچھنے کی ضرورت ہے, نہ کسی اور کا خوف. اللہ تعالیٰ کا خوف ضروری ہے, بھائی حضر کم اللہ و نفسا, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے جان سے ڈراتا ہے. اللہ کے اوپر توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ 65 والا معاملہ بھی دوبارہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پاکستانیوں کو جو ہے وہ بچا لیا تھا ایک سرپرائز اٹیک سے, جس کا بھی آنے والا ہے 4 دن بعد اس کی ایک سیلیبریشن ہوتی ہے, اینیورسری ہوتی ہے 6 ستمبر کو. لیکن مصیبت یہی ہے بات کہ ہم لوگ 6 ستمبر منا رہے ہوں گے, ڈیفینس ڈے منا رہے ہوں گے, اور گانے اور فلمیں دیکھ رہے ہوں گے انڈیا کے, ذہنی غلام بنتے جا رہے ہیں. زیادہ تر جو لوگ تنقید کرتے ہیں اس بات کے اوپر, وہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مولوی طبقہ جو ہے, جنرلی مولوی طبقہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو تنگ نظر ہیں, جو اس کے خلاف ہیں, دوستی کے خلاف ہیں اور اس طرح ہیں, سب کچھ ہے. ایک بات یہ ایڈ ہو جائے کہ ولی نہ بنانے کا مطلب دشمنی نہیں ہے, ولی نہ بنانے کا مطلب دشمنی نہیں ہے. اور ایک اور طبقہ جو ہے, جو دیندار طبقہ ہے ہمارے یہاں, جن کے اندر زیادہ جہاد فی سبیل اللہ اور ان کی چیزیں زیادہ بیٹھی ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹس, ینگ اسٹوڈنٹس کے اندر, بوائز کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ کشمیر یہ کیوں نہیں کر لیتے, اٹیک کیوں نہیں کر لیتے, وہ اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر یا پرائم منسٹر ہو یا کوئی اور ہو, وہ اس طرح کے کام کریں جس طرح کہ جی عمران خان, دیکھیں عمران خان کتنا ڈٹ کے بات کر دیتا ہے کہ وہ کنٹینر کے اوپر کھڑا ہو کے کسی کو کہہ کے دیا وہ آپ بیل مجھے مار والی بات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے 6 سے 7 مہینے بالکل خاموشی سے گزارے, 6-7 مہینے جب گزر گئے, ان 6-7 مہینوں میں کیا کیا تھا, معاہدہ ہوا تھا یثرب کے مابین, ہم جس کو عام طور پہ میثاق مدینہ کہہ دیتے ہیں. ویسے اگر آپ ہسٹری کے بکس میں پڑھیں نا, تب اس شہر کا نام یثرب ہی تھا. تو میثاق یثرب ہوا تھا, اور میثاق یثرب کے اندر کیا ہوا تھا, تمام قبیلوں کا, اور ان کو کہ ہم یونائٹیڈ ہیں, اگر باعث سے اٹیک ہوا, باقی تمام چیزیں ٹھیک ہے, باعث سے اٹیک ہوا تو مل کے کریں گے. یہ پوائنٹ کیوں ڈالا تھا, کیونکہ پتہ تھا کہ اب ہمارا جو جد و جہد ہے وہ اس سٹیج پہ جائے گی کہ وہ لوگ آئیں گے اٹیک کرنے ہم پہ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح کے اقدام کرنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بچ کے وہاں پہ رہنے نہیں گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بتوں سے پاک کرنا تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آیت بیان کی ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو الہدیٰ یعنی کہ قرآن دے کے, وہ دین الحق اور دین حق دے کے, تاکہ اسے غالب کر, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام کے تمام جو دنیا کے اندر جو باقی جو باطل دین ہے ان کے اوپر اس کو غالب کر دے. 2 دفعہ کہہ دیا ولو کرے حل مشرکوں, چاہے جتنے بھی مشرک لوگ ہیں ان کو جتنا مرضی برا لگے, اور 1 دفعہ کہہ دیا وکفا باللہ شہیدہ, اللہ تعالیٰ اکیلا اس کام کے لیے مددگار کافی ہوگا اپنے رسول کے لیے. تو 6-7 مہینے کے بعد کیا کیا تھا, سب سے پہلے حضرت حمزہ کو ایک گھوڑوں کا ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ مشرکین کا ایک قافلہ جا رہا ہے شام اور شام سے واپس آ رہا ہے, اس کو تعاقب کرو, کرنا کچھ نہیں ہے, اٹیک نہیں کرنا, ان کو مارنا نہیں ہے, لوٹنا نہیں ہے, صرف ان کو اپنی پریزنس شو کراؤ کہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں. تو وہ جھنڈا لے کے حضرت حمزہ کی لیڈرشپ کے اندر سب سے پہلا گیا تھا, اور وہ گئے تھے اور مشرکین کو صرف نظر آ گیا کہ یہ وہ حمزہ لوگ ہیں, اور ان کی اتنی ہمت کہ مکہ کے اندر کیا تھا کہ ان کو جتنی مرضی اذیت دیا آگے کسی نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا, کسی مسلمان نے آگے سے نہ بدوا دی, نہ کسی نے آگے سے ان کو کوئی مکہ مارا یا کوئی بدلہ لیا, کچھ بھی نہیں کیا. اور اب یہاں پہ ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ مکہ میں جا کے خبر دی انہوں نے کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے. کچھ عرصہ یہ معاملہ چلتا رہا تھا کہ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لشکر کو لے کے باہر نکلے تھے کہ ابو سفیان جس کو لیڈ کر رہا تھا اس کو ہم تعاقب کریں گے. ابو سفیان تو بچ گیا, لیکن وہاں سے ابو سفیان جا رہے تھے شام کی طرف, پیغام پیچھے بھجوا دیا مکہ کی طرف ابو جہل کو کہ واپس سے جب آ رہے ہوں گے, ظاہر بات ہے واپس جب سامان بیچ کے آئیں گے تو کیا لے کے آ رہے ہوں گے, مال صحیح خزانہ لے کے آ رہے ہوں گے. تب انہوں نے حملہ کر دیا تو لٹ گئے ہم لوگ, تو تب آنا بچانے کے لیے. تو وہاں پہ جب گئے ابو جہل, تو جب یہ بات پہنچائی جا کے وہاں سے 1000 کا لشکر لے کے ابو جہل وہ لوگ نکلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے وہ اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے جو ابو سفیان لے کے چل رہے تھے. ابو سفیان نے پہلے سے اینٹیسپیٹ کیا ہوا تھا کہ شاید اس راستے سے ہمیں وہ انٹرسیپٹ کریں گے تو ہم کہیں اور سے چلے جاتے, وہ کہیں اور سے کر کے چلے گئے اور پیغام بھجوا دیا مشرکین مکہ کو کہ ہم بچ کے آ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس قافلے کا صرف تعاقب کرنے گئے تھے, وہ لڑنے نہیں گئے تھے. اسی لیے تو نہ تو صحابیوں کے پاس تلواریں تھیں نہ ان کے پاس زرہیں تھیں, اور ان کو آگے جا کے بدر کے مقام کے اوپر ان کو میٹ کرنا پڑ گیا تھا ابو جہل کے لشکر کو. تو یہ اسٹریٹجی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ اپنائی تھی کہ پہلے 6-7 مہینے خاموشی کے بعد جب مدینہ کے اندر ڈیفینس پیکٹ بھی ہو گیا اور ایک اسٹرینتھ حاصل ہو گئی, اب اس کے بعد کیا کیا تھا, اس طرح مشرکین مکہ کے ساتھ تھوڑا انگیج کرنا شروع کیا, ان کو جنگوں کا سلسلہ ہوا, جن جنگوں کے سلسلے میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا تھا, جو پھر اینڈ میں جا کے رزلٹ ہوا تھا فتح مکہ کے موقع کے اوپر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ پہلے دن سے کلمہ حق تو پہلے دن سے ایک ہی ہے نا, لیکن پہلے دن تو آپ سے نہیں کیا تھا کہ ہر ارد گرد کے ملک کو آپ لوگوں کو کہنا شروع ہو جاؤ ایسی کی تیسی تم لوگوں کے ہم آ رہے ہیں حملہ کرنے اور یہ اور وہ اس طرح کر کے. حکمت دکھائی تھی, جس طرح طاقت میں آتے گئے تھے اس طرح جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیج کے اوپر در جاتے گئے تھے. حکمت عملی کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.